لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى الطيبين الطاهرين. ارادہ تھا تین دفعہ اخلاقیات کو بھی شروع کیا جائے, اور کچھ آپ حضرات سے کہا بھی گیا تھا کہ غالباً روپ کے موضوع پر تین لوگوں کا سلسلہ, لیکن 1500 سال کی تاریخ ہے. آپ حضرات کی نزدیک نہ کہی, لیکن علماء کی اکثریت کا ضروری قول ہے یہ تاریخ تاریخ شہادت ہے, اور یہ شہادت کا دن ہے. اور اس سے پہلے بھی بہت اعتراضات ہو چکے ہیں کہ 19 فیصد کو یا 20 فیصد کو اخلاقیات کیوں بیان کیے گئے, کہ کیا وجہ تھی, ہو چکا ہے گھر چکا ہے اپنے آپ پر. اس لیے آپ حضرات کو فکر کرنے کے لیے سمجھ لیجیے, یا اللہ کو فکر کرنے کے لیے گھوم پھر کے وہیں پر آتے ہیں, کیونکہ آج چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور یہ کہیں جتنا تھا. اس لیے مناسب یہی ہے کہ کچھ ان کا کردار پیش کیا جائے, اور آئندہ اتوار کو تاریخ کوئی ایسی نہیں ہے, اس لیے پھر یہ ہمارا سلسلہ چلے گا. یہ وعدہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ٹھیک جی کے موضوع پر کچھ کہا جائے گا. ابھی ٹھیک بولنے میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے, ان شاء اللہ جلدی ٹھیک بولنے کے جب حاضر ہو جائیں گے تو پھر اس دقت پر قابو پا لیں گے, اور جو کہ سوگا وقت کیا جائے گا ان شاء اللہ آئندہ جمعرات کو غصے کے موضوع پر آپ حضرات کو بتلایا جائے گا. جو ذرا ذرا کی بات پر آپ حضرات آخری میں الٹتے ہیں اور نکل آتے ہیں میدان میں, تو وہ بھی ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. جیت کا بہت بڑا فائدہ ہے, یہ بھی آپ کو بتلایا جائے گا. اسلام میں غصے کی بڑی اہمیت ہے, جیت کی اہمیت ہے, غصے کی اہمیت ہے, ہر چیز کی اہمیت. کوئی برائی جو ہے برائی نہیں ہے, لیکن یہ ابھی ہمارا آئندہ کا موضوع ہے. غصے کا بڑا فائدہ ہے, اسلام نے بہت تاکید کی ہے غصے کی, اور غصے کو تینوں کی بھی جھوٹ بولنے کی تاکید کی ہے, جھوٹ کے نہ بولنے کی تاکید کی, لیکن اس کے مواقع نہیں, جس کا تبصرہ ان شاء اللہ آئندہ ہے. آج بہرحال موضوع تو وہی کچھ کیا, آپ اگر جانتے ہیں کہ فضائل کی مجلس ہونی چاہیے تھی, لیکن امام کے کردار سے سب سے پہلا جو آپ پر اعتراض ہوتا ہے چھٹے امام کے کردار سے, وہ یہ کہ ہم ماتم کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہد سے اہل بیت ہیں, انہیں کو پیستے رہتے ہیں, زنجیریں مارتے رہتے ہیں, اور نماز کو ادا کرتے رہتے ہیں. آپ یہ بتلائیے, یہ تو کوئی نہیں آپ حضرات میں کہ آپ حضرات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا غم زیادہ ہوگا یا امام جعفر صادق؟ آپ حضرات کے دل میں زیادہ تکلیف ہوگی امام کی مصیبت کی, یا خود امام قاسم کے دل میں زیادہ تکلیف ہوگی؟ امام قاسم جو ان کے پر پوتے تھے, تمام زندگی امام کے غم میں گزری, روتے ہوئے گزری, کسی موقع کے اوپر اپنے جد مبارک کے غم سے دستبردار نہیں ہوئے, لیکن اس کے باوجود وہ کون سی چیز تھی جو امام نے نہیں ادا کی؟ کیا نماز نہیں پڑھی؟ کیا روزہ نہیں رکھا؟ کیا علمی مجالس سے خطاب نہیں کیا؟ کیا اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا؟ کیا مستحبات کی پابندی نہیں کی؟ اور اس کے باوجود غم امام بھی جاری ہے. تو آخر اگر ہم غم امام منا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امام کے اسی کردار کو سامنے رکھیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ غم کو مناؤ. اگر خالی غم ہے اور فرائض نہیں تو وہ غم سے اب آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جائیں تو آپ ناراض ہو جائیں گے, لیکن ہو جائے گی ناراض بادل خدا کو پیش ہوگا. رونا, آنسو بہانا, سب سے پہلے آنسو کتنے بہائے تھے؟ اگر آپ حضرات کے سامنے یہ ہے صرف آنسو بہانا, اس کی مذمت نہیں ہو رہی ہے, لیکن غم امام سے آنسو کتنے بہائے تھے؟ امام مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں 28 رجب مدینے میں, کہاں وہ گفا ہے رونا دھونا, لیکن کیا مدینے والوں کا یہ رونا دھونا امام کے غم میں ہے؟ ان کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ جو شخص امام کی حمایت سے دستبردار ہو رہا ہے, امام کی حمایت نہیں کر رہا, وہ کتنا ہی روئے بیکار ہے. سب سے زیادہ اہم واقعہ آپ حضرات نے بہت سنا ہے, لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ 10 محرم کو جب امام جناب علی اصغر کو لے کر آیا اور جناب علی اصغر نے اپنی زبان کو نکالا تو تمام فوج یزیدی منہ پھیر کر رونے لگی تھی. اس پر یہ حکم دیا گیا تھا فرملا کو کہ اس کا کلام الحسین کلام حسین کو پتا کر. تو غم امام نے یا امام کی مصیبت کا احساس کر کے سب سے پہلے رونے والے یہی فوج یزیدی کے بانی مالک تھے, جو اس تمام غم کے لانے کا سبب بن جائے, لیکن سب سے پہلے رو بھی یہی رہے تھے. ان کا رونا بھی اگر آپ یہ کہیے کہ ایک حدیث سنی ہے کہ جو حسین کا رہے اور روئے گا وجہ مطلب جنت اس کے لیے جنت واجب ہو جائے, یہ فوج یزیدی بھی تو رو رہی تھی, آپ کیا ان کے لیے بھی جنت واجب ہو گئی؟ اس کے بعد جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں اہل بیت کا قافلہ جا رہا، کوفہ اور شام کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی صدقہ خیرات کر رہی تھی، اوپر سے سرمے کو پھینک رہی تھی، چندہ دے رہی تھی بخول آج کل کی اشترا کے اندر جو ہم لوگ چندہ دیتے ہیں خطے داری میں، وہ لوگ بھی دے رہی تھی، معلوم داد کر رہے تھے اور رو رہے تھے، لیکن کیا آپ کی نظر میں وہ اس قابل ہے کہ وجہ بت لگے جنہ ان کے لیے جنت واجب ہو جائے؟ کبھی نہیں، کسی صورت نہیں. تو آپ امام پر کتنا ہی روئیے، پورے اپنے دامن کو بھگو دیجیے، آپ طوفان منہ برپا کر دیجیے آنسو کا، لیکن اگر ساتھ میں عمل اور خلوص نہیں ہے تو وہ بیکار ہے سارا رونا، کہ کوئی اہمیت نہیں. آپ انہیں لوگوں کی کیٹیگری میں آئیں گے جو اس سے پہلے رو چکے. رونا اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. جب رونا جو ہے اس موقع پر ہو اور اس طریقے سے ہو، اس طریقے سے فوج یزیدی کا تھا یا جس طریقے سے ہمارا تھا، تو اس سے بدتر چیز دنیا میں کوئی نہیں. اور جب عمل اور خلوص کے ساتھ ہو، جس طریقے سے چوتھے امام کا تھا، جس طریقے سے پانچویں امام کا تھا، جس طریقے سے چھٹے امام کا تھا، جن کی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جن کے بارے میں، تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. تو خالی آپ عمل کو مت دیکھیے، اس کی نیت سے اور اس کے ساتھ لوازمات کو دیکھیے کہ اس عمل کے نتیجے میں کوئی واجب تو نہیں چھٹا جا رہا، کیونکہ تو متفقہ کسی فیصلہ ہے. آپ حضرات کتا کو سننے زیادہ آتے ہیں کہ ہر وہ مستحب جس کی وجہ سے کسی واجب کو نقصان پہنچے وہ مستحب حرام ہے. کوئی بھی ایسا مستحب کام کہ اگر آپ واجب کو چھوڑ رہے ہیں اس مستحب کی وجہ سے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت آخر ہے، اب آپ اس وقت لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں اور پورے لمبے لمبے پورے کریں، یہ سب حرام ہو جائے گا. اس لیے تو مستحب ہے یہ، لیکن اس کی وجہ سے نماز جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے، نماز اپنے وقت سے باہر جا رہی ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہی رونا دھونا ماتم اگر اس کی وجہ سے کسی واجب کو نقصان پہنچے تو پھر یہ حرام ہے. یہ مسلحت تھی جس کی وجہ سے اس کی ممانعت کی گئی تھی. تو بہرحال یہ آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کے سامنے پہنچے گا تو نسخہ لے کے دور کریں گے آپ کے خلاف، لیکن یہ یاد رکھیے جو کچھ بھی کریں ہم کو بھی دیکھنا ہے اپنے کردار کو، کہ اگر ہم کسی واجب کو چھوڑ رہے ہیں مستحب کی وجہ سے، بلکہ حج کے مسائل میں آپ حضرات نے اگر سنا ہے انجمن خطبہ میں قرآن میں تو وہی مسئلہ بھی آیا، اگر حج کی وجہ سے کسی واجب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اگر حج واجب ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور واجب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو حج واجب نہیں رہتا، حج کا بجا لانا ضروری نہیں رہتا. یہ واجب کام ہے یہ ختم ہوا جا رہا ہے، اس کا آپ کے سب سے فریضہ اترا جا رہا ہے، کیونکہ دوسرے واجب کے نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ ماتم اور مجلس کے مستحبات ہیں، اگر اس کی وجہ سے آپ اپنے واجبات کے نقصان پہنچائیں گے تو یہ حرام ہے، اور اگر آپ واجبات کے بجائے لا کر ان کو کریں گے تو ان سے بہتر عمل دنیا کے اندر کوئی نہیں. امام کا جو دور گزرا تھا اس کے سلسلے میں یاد رکھیے، آپ حضرات سے بہت سنا ہوگا، یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ اسی حال کے اندر قسمتی ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے بزرگ تجویز لا چکے ہیں اور انہوں نے سیاست ائمہ کے موجود وقت تقاریر کی، اگر کہ حال والوں کی بد قسمتی ہے کہ وہ حاضر نہ ہو سکے، لیکن پتا نہیں ان کو تاریخ نہیں پتا، کسی نے بتلایا تھا کبھی کسی سلسلے میں، اور جو ہمارے سامنے حالات ہے اس کو دیکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ خیال یہی ہوتا ہے کہ حاضر نہ ہوئے ہوں گے، عادت ہوتی ہے. تو سیاست ائمہ کے سلسلے میں آپ حضرات بہت سن چکے ہیں کہ ہر امام جو تھا وہ کبھی نہ سمجھیے کہ ہمارے امام بہت سنے ذاکروں کے زمانے، لیکن میں خود بھی ذاکر ہوں کہ یہ مذمت نہیں کر رہا کہ ہمارے امام سیاست سے دور ہے، ہر امام کا کردار ہے اس سے بہتر دیکھتے کہ چھٹے امام سے زیادہ کسی نہیں، کیونکہ سیاست نام اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ فوج جمع کر کے کھڑے ہو جائیے، سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنی حکومت کو قائم کریں، سیاست اس چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں میں اس شعور پیدا کر دیں کہ کس قسم کی حکومت ہونا چاہیے، کس قسم کا حکمران ہونا چاہیے اور کس قسم کا نظام ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے زیادہ خدمات جو ملتی ہیں وہ چھٹے امام کی ملتی ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے اندر اس وقت جتنے چھٹے مکاتب ہیں، کسی کی مذمت یا کسی کی اچھائی سے مطلب نہیں، چار چھٹے مکاتب ہیں جس میں مسلمانوں نے مذہب کیا کہیں حنبلی اور مالکی، ان چاروں کا سلسلہ جا کر ملتا ہے ہمارے چھٹے امام کی ذات، امام ابن حنیفہ، ان کا کہنا ہے کہ لولا فنتان لحلق النعمان، کہ اگر یہ دو سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے تھے تو میں ہلاک ہو جاتا. جناب مالک جن سے دوسرا فقہ مکتبہ چلتا ہے، یہ خود امام کے براہ راست شاگرد تھے، امام شافعی یہ امام مالک کے شاگرد تھے، اور امام مالک امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، اس لیے شافعی سلسلہ بھی پہنچ جاتا ہے چھٹے امام تک، اور اسی لیے شافعی کا کہنا ہے کہ پوری دنیا گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ احمد بن حنبل شافعی کے شاگرد، شافعی مالک کے شاگرد، تو مالک جو ہے امام جعفر صادق کے شاگرد. تو یہ بتلا رہا ہے کہ جو خدائی سلسلہ امامت ہے اس کے علاوہ دنیا والوں کے بھی جتنے سلسلہ امامت ہیں یہ سب جا کر ختم ہوتے ہیں ہمارے چھٹے امام کی ذات پر. اسی لیے تمام مسلمان خارجی ہوں، ناصبی ہوں، غالی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کسی بھی مکتب ایسے کے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جا کر صادق کے عظمت کے بارے میں اور ان کی جلالت کے بارے میں اور ان کے علم کے بارے میں اور ان کی صداقت کے بارے میں کسی نے کوئی اختلاف نہیں. وہ ہم کو جگہ جگہ درس نصیحت دے کے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے صادق کے پاس ابو سلمہ خلال کا خط پہنچا. آپ حضرات کے ذہنوں میں پس منظر ہے، اس کا کل رات کو آپ نے سنا ہو یا آج رات کو آپ سنیں، اگر یہاں سلسلہ ہے باقاعدگی کے ساتھ یہ 15 رجب کے حوالے مناتے ہیں تو خیر ابھی بہت عرصہ باقی ہے، آپ حضرات سن لیں گے کہ جو پس منظر تھا کہ جس طریقے سے عباسی حکومت قائم ہوئی تھی، آپ حضرات جانتے ہیں بہرحال مجلسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں، کہ بنو امیہ کے آخری دور میں بنو عباس یہی نعرہ لے کر بلند ہوئے تھے کہ یہ حق جو ہے آل محمد کا حق ہے اور ہم انہیں گرائیں گے. اور سب سے آگے آگے دو شخصیتیں تھیں، ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ. ابو سلمہ تو اتنے محب اہل بیت تھے کہ ان کا نام ہی وزیر آل محمد ہے اور اسی نام سے تاریخ میں ملتے ہیں. جب حکومت پر قبضہ ہو گیا تو چھٹے امام کی خدمت میں یہ آتا ہے ان کا روکا کہ مولا یہ اس حکومت پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اب آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کو اپنا حاکم بنائیں. ہم اور آپ کو تو فرم جو کرتے اس طرح، لیکن امام نے کیا کیا، چما جل رہی تھی، اس چما کے کنارے رکھ دیا، چما کی لو سے لگا دیا، پورا خط جل گیا. امام نے کہا یہی میرا جواب. اس قسم کی حکومت ہے تو ہم ہر وقت قائم کر سکتے ہیں. تو جو جناب سید الشہداء کے شہادت کے بعد موقع تھا امام کے پاس، لیکن حکومت قائم کرنا مقصد کب ہے ہمارا؟ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور پیدا کیا جائے، اور اسی لیے امام نے کبھی بھی کسی حکومت کی تمنا نہیں کی. اور جس حکومت کی تمنا تھی، اس حکومت کی تمنا تھی کہ دوسرے کے اندر 1000 اصحاب ایسے مل رہے تھے امام کے شہادت کے فوراً بعد، جو کہہ رہے تھے کہ حدثنا عن جعفر ابن محمد، کہ ہم سے جعفر ابن محمد نے یہ حدیث بیان کی ہے. 1000 اساتذہ یہ بتلا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو. 40,000 شاگرد امام جعفر صادق کے ہیں، جس کے شاگرد کسی کے بھی نہیں. جناب قیرت ناتھ کے صحابہ کی تعداد جو ہے وہ اس کے لگبھگ ہوتی ہے. تو جس کے شاگرد جو براہ راست امام سے متصل ہیں، ان کی تعداد جو ہے 40,000، جس میں شیعہ بھی ہیں، جس میں سنی بھی ہیں، جس میں خارجی بھی ہیں، جس میں اسماعیلی بھی ہیں. ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے امام کے پاس آتے تھے اور امام کو قید لے کر جاتے تھے. امام کو سب سے زیادہ جس چیز سے مقصد تھی، آپ حضرات کو بتلایا گیا کہ یہ رواج جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہے نجوم سے، علم نجوم سے، علم کہانت سے، کہ آج کا دن اچھا ہے یا برا، آج کی تاریخ کیسی ہے، یہ وقت کیسا ہے، منوس ہے یا اچھا ہے، محف ہے یا بہت بعد ہے. اس چیز سے امام کو سخت مقصد جو آل محمد کے طریقے سے جو نکالا جاتا ہے، اس کی بات علم نجوم جو ستاروں کی حرکت سے نکالا جاتا ہے، تو اخبار میں بھی آتا ہے کہ آج کا ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، اور آپ اخبار بھی دوڑتے ہیں اس کی طرح کہ کیا لکھا ہے، خاص طور پر کاروباری اخبار کہ پتا نہیں کاروبار میں کیا کیفیت رہے گی. لیکن امام کو اس سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں. عبد الملک ابن عیون امام کے بہت ہی معتبر صحابی، ان میں بس یہی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ بغیر علم نجوم کے وہ ایک لکما تک نہیں کہتے تھے، جب تک یہ لگے کہ وقت قسم کا ہے وہ کھانا تک نہیں کھایا کرتے. امام کے سامنے پہنچتے ہیں تو امام ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا تم ابن عیون تو اس وقت تک میرے پاس نہ آؤ جب تک کہ اپنی تمام علم نجوم کی کتابوں کو نظر آؤ. علم نجوم میں اتنے ماہر تھے کہ اپنے زمانے کے استاد علم نجوم کہلاتے ہیں. اتنی جس نے مہارت حاصل کی ہے اس نے یہ کہنا کہ تم اس علم کو چھوڑ دو بہت مشکل، لیکن وہ گئے اپنے پورے علم کو چھوڑ کر آ گئے. یہاں ہم سے کہا جاتا ہے آپ ایسے ملی کے مقلدین سے جب دین رکھیے تو وہ سر چکا لیتے ہیں، تقریب کو بدل لیتے ہیں. یہ کیسا مسئلہ بتلا دیا انہوں نے؟ آپ اپنے 2000 کی پیڑھی کی بات کر رہے ہیں، اس سے پوچھے کہ 50 سال لگا کر ایک علم حاصل کیا اور اس کے بعد صرف ایک فرمان کے اوپر امام کے پورے علم کو آپ کی نظر کرتے ہیں. یہاں ہماری بھی کیفیت ہے کہ اگر آج شام کو اس کے محفل کے سامنے اگر ایک شیر پڑا ہوا ہو تو اس کی وجہ سے کسی کوئی بات نہیں ہوتی، غالباً نہیں ہوتی دنیا کے لوگوں کے پاس. بڑے مومن آپ لوگ بندے ہیں، خاص طور پر آپ ایسے نہیں کہ مقلد ہوں، خدا کا شکر ہے کہ آپ حضرات کے نہیں ہیں، لیکن جن کے ہیں ان کا یہی فریضہ، اس میں کوئی جتنے کی بات نہیں ہے. اسی محفل کے اوپر سے آپ نے ڈال دیجیے ٹی وی کو سوچے گا، یہ حکم ہے آپ کے پاس، امام کا حکم ہے، اس لیے کوئی شہد کا حکم نہیں ہے، کیونکہ جو میں شہد میں کہا وہ امام نے کہا. اور ان حضرات کے کردار کو دیکھیے کہ ذرا ذرا کی بات پر اپنی سالوں کی محنت کے برباد کر کے چلے آتے ہیں. یہاں کہا جائے کہ آپ بہتے نوکری نہ کیجیے تو سر پہ جانے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے. دل میں یہ خیال آتا ہے اکثر حضرات کے، دل میں تو کوئی کسی کے نہیں اترا، لیکن جتنا اندازہ ہے کہ بھائی ہم اتنی ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، خدا ہے ہماری بری بات پہ کیا اس کو پکڑے گا، اور اگر پکڑے بھی سکتی ہے ایک برائی ایک طرف رکھی جائے گی، ہزاروں برائی ایک طرف ہوں گی، بہرحال پلہ ہمارا بھاری جائے گا. لیکن یہ نہیں جانتے جہاں یہ خیال آیا وہاں نیکی کہاں جیتے گی، کیونکہ نیکی سے قبول ہوتی ہے متقیوں کو، جن کے پاس تقویٰ تقویٰ نہیں تو کوئی نیکی قبول ہو ہی نہیں سکتی. تو وہی واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، امام کے دور کا واقعہ تھا کہ وہ دو روٹیاں اور دو انار کے واسطے لے گیا، بہت اکاؤنٹنٹ قسم کا آدمی تھا. ایک شخص
تھوڑا ہوگا وہ کہتے دو روٹی دو روٹیاں اور دو اناج لے جا رہا ہے, خیرات کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, لیکن نام پکڑتے کہ یہی کہتا ہے کہ میں نے دو روٹیاں چلائی دو اناج چلا چار گنا ہوئے اور ہر ایک کے بدلے ایک لے کے میری 40 لیتیاں ہو گئے, 36 سوارا میرے پاس بیلنس رہا آخر میں. تو یہی ہماری بھی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک بینک کی نوکری کر رہے ہیں یا بینک کی نوکری کو چھوڑے کوئی بھی برائی کرتا ہے تو اس میں کوئی گاڑی کو ملاتا ہے, اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک تو گناہ کر رہا ہوں, ہزاروں کے نیچے کی خدا نیچے کو تو برباد نہیں کرے گا, یہ نیچے تو میری نہیں جائیں گی, 12 لاکھ برائی جو ہے اس میں پر چلا برابر ہو جائے گی, 12 لاکھ میں جو ہے میرا ہی پلہ حاوی رہے گا. لیکن خود امام نے کہا کہ کیا کہا تھا, یہی تو کہا تھا کہ خدا نیچے کو صرف مستقل لوگوں سے قبول کرتا, اگر تمہارے پاس کوئی تقوی ہی نہیں ہے تو تم ہزاروں نیچے کیے جاؤ سب قبول ہوں, اور تقوی آتا اس وقت ہے کہ کوئی برائی آپ جان بوجھ کرنا پڑے, غلطی سے ہو جائے بہبن ہو جائے تو دوسری بات ہے, لیکن اگر جان بوجھ کے کریں گے تو وہ تقویٰ رہا تھا. بہرحال نانی کے زمانے کا تذکرہ ہے کہ جو دن میں براہین شخص پیدا ہوا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے آپ کی طرح سے سائنٹسٹ سمجھ لیجیے کیا سمجھ لیں کہ اس نے مٹی کے اندر کچھ کیڑے پیدا کر لیے, اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ٹیسی کے اندر مٹی اور پانی ڈال دیں تو کیڑے پیدا ہو جائیں گے, کیڑے پیدا کر کے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خالق قادر مخلوق ہے, اس مخلوق کا خالق ہوں. امام کی خدمت میں یہ بات پہنچی تو کیا سمجھایا جائے اس کو, آج کل کی طرح سے لوگ تو وہ سب کے ساتھ بالکل زور دماغ دماغ میں کچھ نہیں ہے, بالکل خود بھرا ہوا ہے, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اب ان کو آپ دلیل لیجیے ان کو سمجھائیے تو نہیں مانتے, یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ غلط کہہ رہے ہیں. امام نے سے وہی بات کی جو ایسے لوگوں سے کی جاتی ہے کہ اگر تم ان کا خالق ہے تو ذرا ان کی تعداد بتا دیں, یہ بات اس کی عقل میں آئی. پتوان ہوا امام نے کہا تعداد نہیں بتلا سکتا تو یہ بتلا دے کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے, ہماری آپ کی طرح بتا دے گا یا اسی طریقے سے ہم کو بتلا جائے تو ہم سمجھتے ہیں, اگر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو ہم نہیں سمجھتے بالکل. پھر ہم نے کہا کہ اچھا اگر تین کا خالق ہے تو یہ بیٹ جو بائیں طرف جا رہے ہیں ان سے یہ بیٹ جو بائیں طرف چلیں, جو بائیں طرف جا رہے ہیں ان سے یہ بیٹ وہ دائیں طرف چلیں, اب شرمندہ ہو کر رکھتے. ایک اور بات ذہن میں آ گئی کہ بتاتا چلوں کہ ہماری ایک رواج کپڑے کا جو کپڑے کا تذکرہ آیا یہ ہے کہ کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے پرانے لباس پہنیں گے, جو کی روٹی کھائیے اناج کے ساتھ کھائیے, اگر کٹیاں ڈالیں گے تو بہت اچھا ہے, کٹیاں نہ ملے تو درخت نیچے جا کر آپ بیٹھ جائیے اور اس کے بعد اللہ کو اللہ کی جبان کیجیے اور ہو گیا تقوا بھی اور ہو گئی پرہیزگاری. امام جعفر صادق کے زمانے کے اکثر واقعات ایسے ہیں کہ امام نے شدت سے مذمت کی ہے اس کی کہ لا رمضان یا تنفر اسلام تقوا یہ نہیں ہے, تو امام کے بہترین لباس اپنے زمانے میں کسی کا نہیں ہوتا تھا, امام پہنتے تھے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ مولا آپ کے جب کیسے لباس پہنا کرتے تھے, امیر المومنین کیا کھایا کرتے تھے اور آپ کیا کھا رہے ہیں. امام نے یہی جواب دیا کہ جو ان کا زمانہ تھا اس زمانے میں لوگوں کی حالت اتنی بری تھی کہ جس قسم کا لباس لوگ پہنتے تھے وہی میرے جب کا پریکا تھا کہ وہ پہنتے, میرا وہ زمانہ ہے کہ اسلامی حکومت مشرق سے مغرب تک ہر جگہ پھیل چکی, لوگوں کا معیار زندگی یا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت بلند ہو چکا, اب جو عام لوگوں کا لباس ہے وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس لباس کو پہنوں, اس لیے کہ اگر میں پہنوں گا تو یہ شکرانے نعمت نہیں ہوگا بلکہ شکرانے نعمت ہوگا. اسی طریقے سے امام کھانا کھا رہے ہیں, پلاؤ گردا تھا, بریانی تھی, مرغا تھا, جو کچھ بھی چاہیے, تو اس پر آتا ہے اور راجیہ سے دیکھ کر چلا جاتا ہے, کہتا ہے کہ مولوی آپ کیا کہہ رہے ہیں, امام کو نصیحت کر رہا ہے. اس طریقے سے ہمارے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی مولوی آ جائے تو اس کو نصیحت کرتے ہیں, اس کو پڑھاتے ہیں, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, تو امام کو پڑھا رہا ہے کہ مولا قرآن میں لکھا ہے کہ تمہارے حلق سے جو کچھ اترے گا اس کا حساب کتاب دیا جائے گا, آپ کو اس مرغے کا حساب دینا پڑے گا. تو امام نے فرمایا کہ تم نے قرآن کو سمجھا تھا بھائی مجھے پڑھانے آئے, قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ لاتے یوم میں ان نہیں کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس نعمت سے مراد کیا ہے, یہ نعمتیں مراد نہیں ہے, اس کے بارے میں تو خدا کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو, تو میں اضافہ کرتا رہوں گا, اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن, وہ نعمت وہی ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ یوم آسمن تو رقم دین رقم وہ آسمن تو ارے تم نعمت ہی, وہ نعمت یعنی انا نعمت اللہ ہے, میں وہ اللہ کی نعمت ہوں جس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا, نعمت یہ نہیں ہے, اس کو تو جتنا کھا سکو جتنا استعمال کر سکو اتنا استعمال کرو, کبھی اس سلسلے میں پیچھے مت ہٹو کہ یہ ہمارے سامنے کیا آ گیا. اور اس کے بعد ایک حدیث ہے امام کی, اخلاقیات کا موضوع تھوڑا سا لینا ضروری ہے, کہ امام فرما رہے ہیں آپ حضرات میں سے کاروباری حضرات بھی ہیں, بینک لازمین بھی ہیں, بہت کچھ ہیں, بہرحال امانت کے بارے میں امام کا ارشاد, امانت کے بارے میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر کافر بھی ایک امانت رکھوائے تو اسے واپس کرو. اور اس کے بعد امام نے کیا کہا کہ اگر میرے پاس اتنے ملزم یا سمرے نہیں بھی ایک امانت کو رکھواتا تو میں اس کی امانت اسے ضرور واپس کرتا اور میرے جب کا قاضی دینا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جس میں دو خاصیتیں نہ پائی جائیں, ہر آپ حضرات اگر شیعہ کہتے ہیں تو خود دیکھیں, جس میں دو خاصیتیں نہ پائی جائیں وہ ہمارا شیعہ نہیں, پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ امانت کو واپس کرے, یہ نہیں ہے کہ بس یہ وہ آدمی جیسے پیسہ لگ رہا تھا کبھی خدا نے قرآن میں کہ جس سے آپ نے قرضہ لیا تھا آپ کے کسی سے وہ غائب ہو گئے. اب وہ قرضہ کہاں گیا؟ کیا وہ آپ کے اوپر فرار ہو گیا؟ سیدھے مادہ بن کر آپ اس کو خراب کر جائیے یا اس کا کوئی طریقہ؟ انعام جو بھی سامان تھے آپ کے پاس، خدا نے آپ کو کتنی نعمتیں دی، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یہ سب خدا کی امانت ہے. اب آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جا کر اس امانت کو کسی ایسے کام میں استعمال نہ کریں بلکہ خدا نے جس طریقے سے دیا تھا اسی طریقے سے اسے رکھیں اور اس انتظار میں بیٹھیں کہ اس دن مجھے اس کو خدا کو واپس کریں. اور دوسری صفت اس میں یہ ہوگی کہ وہ خطا رحمی نہیں کرے گا. میرے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ کبھی خطا رحمی نہیں کریں گے، ہمیشہ صلہ رحمی سے کام لیں گے، یعنی رشتے داروں سے کبھی نہیں کریں گے. رشتے دار کا بہت خیال ہے، اتنا اسلام میں رشتے دار کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کسی چیز کا خیال نہیں ہے. یاد رکھیں مجرہ بات ہے، یعنی خود ہم لوگوں کا ذاتی تجربہ ہے. اور خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، خطا رحمی کرنا یعنی یہ رشتے داروں سے کٹ جانا عمر کو گھٹا دیتا. یاد رکھیے رشتے داروں سے بچ جائے گا، کتنا ہی مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، خدا نے جتنی عمر اس کی لکھ رکھی ہے اس سے وہ قد اس کی عمر جو ہے کاٹ دی جائے گی، خدا خود کاٹ دے گا اس کی عمر. اور جو رشتے دار سے اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر میں خدا ضرور اضافہ کرے گا. یہ مجرد چیزیں یعنی بہت سے حضرات اس کا تجربہ کر چکے ہیں کہ خطا رہنی ہے سلا رہنی کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے. اگر اس کی ایک پوری مجلس آئے گی، تقریر آئے گی اخلاقیات میں، لیکن اس سے زیادہ کسی چیز کا ثواب نہیں ہے. اور اسی لیے امام کے زمانے میں ایک دفعہ امام جو تھے وہ بھجوا رہے تھے اپنے رشتے داروں کو، تمام چیزیں لے لے کر اپنا جتنا مال آیا تھا باہر سے وہ بھجوا رہے تھے رشتے داروں کو ایک ایک کر کے. جتنے میں کہا کہ جا کر یہ میرے چچا کو دیا، گئے وہ لے کر گیا غلام، دوسرا غلام بیٹھا تھا اس کو آ گیا غصہ امام کے اوپر. اس نے کہا کہ مولا یہ آپ کے چچا وہی ہے جو فلا دن آپ کے اوپر خنجر لے کر آئے تھے تاکہ آپ کے سر کو کاٹ دیں. تو امام نے اس کو جھلک دیا اور اس کو نکال دیا اپنی مسجد سے. وہ جو کچھ میرے ساتھ کرے وہ ان کا خریدا ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، لیکن میرا جو خریدا ہے یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہر ممکن اچھا شروع کروں کیونکہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ تین چار جو نصیحت کی باتیں آپ کے امام نے بتلائیں، اس پر عمل کیجیے اور اس کو یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اسی کے اوپر عمل پیرا رہیے. اس سے زیادہ اس لیے نہیں بتلاتا کہ پھر آپ حضرات مصیبت میں پڑ جائیں گے. ابھی تین چار باتیں اگر 40-50 باتیں ہو گئی تو آپ حضرات کیسے عمل کر سکیں گے؟ ان تین باتوں پر عمل کرنے بہت بڑی بات ہے آپ حضرات کے، یعنی سمجھ لیں کہ اس ہفتے کا ہم نے حق ادا کر دیا. اگر اس ہفتے آپ نے ان دو یا تین باتوں پر عمل کر لیا، اور اگر عمل نہیں کیا آپ نے تو یاد رکھیے سمجھیے اپنی پوری زندگی آپ نے بیکار گزار دی. تو یہاں آئیے تو پھر اس نیت کے ساتھ آئیے کہ ہم کو آ کر عمل کرنا ہے، خالی بیٹھ کر سن کر نہیں چلے جانا. سنانے والے آپ کو بہت سے ملیں گے، اب آپ کا گھر کا یہ کچھ عمل کر کے دکھائیے، تبھی آپ اپنے آپ کے امام کے پیروں کر سکتے ہیں.
بار علامہ نے تحقیق بتا فرما کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے. بار علامہ امام کی جو حفاظت یہ ذہن کے اندر آج ان کی سادت ہے وہیں سے موقع اور بھی
ہے اس کے اندر تقریب کرنا ضروری ہے. ان تین حصوں میں سے پہلے حصے میں تقریب کرنا حرام ہے، دلیل کا رکھنا واجب ہے. تیسرے حصے میں دلیل کا رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ تقریب کرنا واجب ہے. اور دوسری چیز میں احکام ضروری میں نہ تقریب ہے نہ دلیل ہے. اب وہ تیسرا حصہ جس میں تقریب ہے اس کے کچھ احکامات، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تقریب کریں بلکہ تین صورتیں، یا تو خود آپ مستحق، اگر خود مستحد ہیں تو یہ حرام تقریب و علم مستحد، تو مستحد کے اوپر تقریب کرنا حرام. جتنے مستحدین ہیں وہ کسی کی تقریب نہیں کر سکتے. باقی جتنے انسان ہیں ان کی دو قسمیں، یا وہ محتاط ہوں گے یا وہ مقلد ہوں گے. محتاط اسے کہتے ہیں کہ جو مستحد نہیں ہے مگر عالم دین ہے، اور اس کا علم دین اتنا ہے کہ وہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے. احتیاط کسے کہتے ہیں؟ احتیاط اسے کہتے ہیں ایسی بات پر عمل کرنا جس سے تمام مستحدین کی بات پر عمل ہو جائے. یعنی اگر تین یا چار مستحدین ہیں تو ان تینوں اور چاروں کے خطرے پر آپ عمل کر لیں، جس کو کہتے ہیں ہم احتیاط. اس کی مثال دیں، آقا سید مداری کے نزدیک نماز فجر پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے محلے سے باہر نکلیں تو آپ کی نماز فجر شروع ہو گئی. بڑے بڑے جو شہر ہیں، کراچی ہے، لندن ہے، کلکتہ ہے، بمبئی ہے، نیو یارک ہے، ٹوکیو ہے، اس کے اندر نماز فجر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شہر سے نکلے تب نماز شروع ہوگی، بلکہ اگر آپ اپنے محلے سے نکلتے تب نماز قبل شروع ہو جائے. آقا خلد اور آقا حکیم اور دوسرے مجاہدین کے نزدیک بڑے شہر ہو یا چھوٹے شہر, ہر صورت میں جب آپ شہر سے باہر نکلیں گے تب آپ کی نماز قبل شروع ہوگی. اب جو مقلد ہے وہ تو اپنے مجاہد کی بات پر عمل کرے گا, جو محتاط ہے احتیاط پر عمل کر رہا ہے وہ یہ کرے گا کہ اگر ایک محلے سے دوسرے محلے میں آیا تو اب اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ ایک نماز قبل پڑھے اور ایک نماز پوری پڑھے. پوری اس لیے پڑھے کہ آقا حکیم یا آقا حسین یہ کہہ رہے ہیں, قصر اس لیے پڑھے کہ آقا شریف مداری کہہ رہے ہیں, یعنی دونوں کی یہ بات پر عمل کر رہا ہے کہ اس میں سے جس نے جہد کی بات کری ہے وہ میری نماز قبول ہو جائے, جس نے جہد کی بات کری نہیں ہے وہ نماز میرے قبول نہ ہو, مستحب ہو جائے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے. مقلد تو اگر آپ نے مجتہد کی بات پر عمل کر رہا ہے, غلط بات پر بھی عمل کر رہا ہے, اس کو ثواب ملے گا, عذاب جائے گا مجتہد کی گردن پر. محتاط کے لیے ضروری ہے کہ تمام مجتہدین کی باتوں کو جمع کرے. یا اگر کوئی مجتہد کہہ رہا ہے کہ ایک کام واجب ہے, دوسرا کہہ رہا ہے مستحب ہے, تو آپ جو احتیاط کر رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام کو واجب سمجھ کر بجا لائے. کہ اگر واجب تھا, واجب والے کی بات صحیح تھی تو ہم نے واجب کو بجا لایا, مستحب والے کی بات صحیح تھی تب بھی اگر ہم بجا لائے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوا اس کے اندر. جیسے اس کی مثال آقا خلد کے نزدیک خلد کا حصہ جب آپ سادات کو دیں تو مستحب کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ سادات تک پہنچا دیں, یا آپ خود بھی دے سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے. آقا خمینی کے نزدیک سادات کا حصہ بغیر مستحد کی اجازت کے آپ نہیں دے سکتے. مقلد جو ہے وہ جس مستحد کا ہے وہ اس پر عمل کرے گا, محتاط جو ہے احتیاط والا جو ہے وہ یہ کرے گا کہ سادات کا حصہ مستحد کی اجازت سے استعمال کرے گا. اس لیے اگر آقا خمینی کی بات صحیح تھی تو ٹھیک ہے, ہم نے ان کی اجازت سے استعمال کیا. آقا خلد کی بات صحیح تھی کہ بغیر اجازت سے بھی دے سکتے ہیں اور اجازت کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں, کہ اگر ہم نے اجازت اس سے دیا تو ان کی بات پر بھی عمل ہو گیا, دونوں کی بات پر عمل کرتا چلے گا. یا تیسری مثال حرام اور مکروہ کی, جھینگا. کچھ مجتہدین کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے, آقا خلد اور آقا شریف مداری وغیرہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں, کھا سکتے ہیں آپ. جو مقلد ہے وہ تو اپنے مجتہد کی بات پر عمل کرے گا, جو احتیاط کرنے والا ہے وہ اب اس کو نہیں کھا سکتا. کہ اگر آقا ہے ان کی بات صحیح ہے کہ اس کو حرام کہتے ہیں تو ہم نے نہیں کھایا, حرام تو بچ گیا. ان کی بات صحیح ہے کہ کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں, تب بھی اگر ہم نے نہیں بھی کھایا تو کوئی نقصان نہیں ہوا ان کے نزدیک, کھانا نہ کھانا آپ کے اختیار میں ہے. تو محتاط اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ایسی بات پر عمل کرے کہ تمام مجتہدین کی باتوں پر عمل ہوتا چلا جائے. لیکن کچھ مواقع پر یہ آدمی پھنس جاتا ہے, جان کے مطلب آقا خود یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں ہو گیا ہے تم یہاں پر روزہ ضرور رکھو, آقا خمینی کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں رکھ سکتے. اب یہ کیا کرے, اب یہ وہی کرے جو اس کا طریقہ ہے, جو آپ حضرات کا خیر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ احتیاط پر عمل کریں. اس کے آپ کو سمجھانے کے لیے بتلا دیا تاکہ آپ لگ جائے احتیاط بہت پڑھتے رہتے ہیں, اور ابھی آگے آئے گا خاص طور پر آپ حضرات کے لیے بہت ضروری ہے, اس لیے پہلے سے سمجھا دیا. آپ حضرات احتیاط کو سمجھ گئے, احتیاط اگر سمجھ میں نہ آئیے تو اور سوال مت اٹھائیے, کہ احتیاط کے متعلق اگر سمجھ میں نہ آیا تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں, مجھے آگے بڑھ کے پتہ چلے گا کہ مسئلہ آ رہا ہے. بہت سمجھ جائیں آپ حضرات, ٹھیک ہے جی. اور اس مثال دیکھو بولے, اقامت اور اذان ہے, کچھ مستحدین کے نزدیک واجب ہے, آقا کوئی آقا حکیم زمان مستحدین جو موجودہ زمانے میں ہیں ان کے نزدیک بھی مستحب ہے. لیکن احتیاط والا آدمی جو ہے ضرور پڑے گا کہ اگر واجب تھی تو میں نے پڑھ لیا, مستحب تھی تب بھی پڑھ لیا, تو کیا فرق کیا, دونوں مستحبوں کی بات پر عمل ہوتا چلا گیا. اس کو ہم کہتے ہیں احتیاط. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ خود کسی نہ احتیاط کر سکتے ہیں اور نہ اتنا علم ہے کہ احتیاط کر سکے, تو پھر تقلید کا کر لینا واجب. تقلید کہتے ہیں مستحب کے فتوے پر عمل کر لینا. یہ نیت کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم آقا خلد یا آقا خمینی کی تقلید میں جا رہے ہیں, آزاد دفعہ نیت کیجیے بے کار. جب تک کہ آپ ان کے فتوے پر عمل نہ کرنے, ایک فتوے پر عمل کر لیا آپ تقلید میں آ گئے. تقلید کس کی جائے, کتنے آٹھ شرائط کا ہونا ضروری ہے. پہلی شرط یہ جس کی تقلید کی جائے وہ مرد ہے. عورت کی تقلید نہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتا ہے. اگر عورت کوئی مستحدہ ہے تو وہ خود کسی دوسرے کی تقلید نہیں کر سکتی, اس کے اتحاد کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خود اپنے فتوے پر عمل کرے گی, باقی کوئی اس کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو. نابالغ اللہ محلی نو سال کی عمر بنے, مستحد تو ٹھیک ہے, وہ مستحد بن گئے لیکن اور کوئی ان کی تقلید نہیں کر سکتا, کہ وہ عالم ہو جاتے ہیں. مرد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, اس کے بعد عقل ہو.
عقل میں یہ بھی آتا ہے کہ پاگل نہ ہو اور یہ بھی آتا ہے کہ اتنا اس کا کمزور حافظہ نہ ہو کہ اس کو کچھ یاد نہ رہ سکے. ابھی بات سنے اور ابھی جڑ جائے تو ایسا شخص اشتہار نہیں کر سکتا, پاگل نہیں رہتا. لیکن اگر کر لے کسی وجہ سے تب بھی آپ اس کی تکلیف نہیں کر سکتے. یا بخاتے میں بہت سے مجتہدین ایسے ہوتے ہیں کہ بہت بڑے مجتہد ہیں, اس سے بڑے کہ بہت کم گزرے ہیں کیا تاریخ میں, جیسے آقائے بہبانی تھے ہمارے, ان کے حالات کبھی بتلائے جا چکے ہیں. اتنے بڑے مجتہد جو کی تاریخ میں چار یا پانچ ہیں, لیکن بخاتے میں جا کر بہت غریب ہو گئے تو ان کی عقل اس قابل نہ رہی کہ اب وہ اجتہاد کر سکے. تو خود وہ اتنا بڑا مجتہد کہ سب اپنے شاگرد کی تقریب میں آ گئے تھے خود, تو یہ بھی عقل میں آ جاتا ہے کہ اتنا غریب نہ ہو گیا ہو کہ اس کا دماغ اشتہار کے قابل نہ رہے, پاگل نہ ہو, حافظہ کمزور نہ ہو, مرد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, سیاہ ہو. سیاہ ہونا ضروری ہے. جتنا ہی قابل اگر رکھتے غیر سیاہ ہے تو ہم اس کی تکلیف نہیں کر سکتے. اور سیاہ میں بھی یہ ضروری ہے کہ جتنا اثر ہی سیاہ ہو. آپ اگر آپ کی تکلیف جو ہو رہی ہوگی آواز نہیں پہنچ رہی ہوگی پیچھے, لیکن ان شاء اللہ آئندہ اخبار کو کیا بھی تکلیف دفاع ہو جائے گی. اندر بھی دفاع ہے, اگر کسی کے پاس آواز نہ ہو تو آ سکتا ہے. آ رہی تکلیف. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ سیاہ اتنا اثر ہی. پانچویں شرط یہ ہے کہ جس کی ہم تکلیف کر رہے ہیں وہ حلال زیادہ, جو حلال زیادہ نہیں ہے بغیر نگاہ کے کسی شیر حرام سے پیدا ہوا, قابل احترام ہے اگر وہ علم حاصل کرتا ہے, اس کی عزت کرنا واجب ہے اگر وہ مستحق بنتا ہے, اس کو ہر وہ حق ملتا ہے جو غیر حرام زیادہ کو, یعنی جو حلال زیادہ کو ملے گا, اس کو ہر وہ حق ملے گا جو ایک ایسے شخص کو ملتا ہے جو حلال زیادہ, اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن وہ عالمیت کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا, اس کی تقریب نہیں کی جا سکتی. اب حلال زیادہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مجتہد عالم سے کہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے نکاح سرٹیفکیٹ دے دیجیے, اس کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ہر مومن جو ہے اس وقت تک حلال زیادہ ہے جب تک کہ اس کے خلاف ثبوت نہ مل جائے. ہر مومن جب تک کہ آپ کے جو عابد گواہوں کی مدد سے یقین نہ ہو جائے آپ اس کو یہی سمجھیں گے کہ وہ حلال زیادہ ہے, اس میں کسی اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے. مرد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, سیاہ ہو, حلال زیادہ. سبھی شرط یہ ہے کہ جس کی آپ تقریب کر رہے ہیں وہ عادل ہے. عادل ہم کہتے ہیں ایسا کیا کہ جو فعل حرام سے تقریب واجبات کو بجا لائے, بس یہ ہو گیا عادل. اب اگر کسی کا تقوی زیادہ ہے تو اس تقوی کی زیادتی کی وجہ سے اس کی تقریب نہیں کی جا سکتی. تقریب میں بس ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ عدالت آگے ہو, واجبات کو بجا لاتا ہے, حرام سے بچتا ہے. یہ آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے اس کے رشتے دار, اس کے پڑوسی, اس کے ساتھ اس میں بیٹھنے والے, اس کے چاہے, اس کے دوست, جو جو اس کا حلقہ ہے, ان میں یہ لوگ کہیں کہ اس میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی, یہ صحیح شرط ہے, اس میں کوئی فرق نہیں, اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں. یہ گواہی آپ کے لیے کافی, آپ اس گواہی پر اعتبار کریں. صرف عدالت کا ہونا چاہیے, باقی کسی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا تقوی زیادہ ہے یا تقوی زیادہ نہیں. عدالت اگر بیسک کوالیفکیشن عدالت ہے, یہ موجود ہے تو آپ اس چیز کے لیے زیادہ تحت اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. مرد ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, یا اتنا اثری ہو, حلال زیادہ ہو, اس کے بعد عادل ہو اور مستحق ہو. عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, بہت اس کے پاس علم ہے, بلکہ یہاں تک بعض اوقات ہوتا ہے کہ مستحق کے برابر علم ہے لیکن مستحق نہیں ہے, تو صلاحیت پیدا نہیں ہوئی, تو اس کے باوجود اس کی تقریب نہیں کی جا سکتی. اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ عالم, یعنی جتنے دوسرے مستحقین ہیں ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہو, جس کی وجہ سے اس کی قوت استنباط یعنی مسائل کو نکالنے کی جو صلاحیت ہے وہ تمام مستحقین سے زیادہ ہو. عالمیت کو دیکھا جائے گا آقائے خمینی کے نصیب, عالم ہونا احتیاط کے واجب ہے, تقوی نہیں ہے. انہوں نے احتیاط کے واجب لگائی ہے کہ جس کی تقریب آپ کریں وہ عالم ہے. آقائے خمینی نے احتیاط کے واجب, آخرات کو علم ہوگا, علم نہیں ہے تو ابھی آگے آ رہا ہے اس کا مسئلہ. آقائے خمینی نے کہا ہے آج دنیا کے کسی مستحق کی تقریب مستحق نہیں ہے, ہر مستحق کی تقریب کر سکتے ہیں جن مسائل میں تمام مستحقین متفق ہیں. اور اگر مستحدوں میں اختلاف ہے کسی مسئلے میں کہ اس وقت واجب ہے کہ آپ عالم کی تقریر کرتے ہو. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں مجتہدین میں کوئی اختلاف نہیں, کہ مثلا اگر آپ خود رخ کر کے نماز نہ پڑھیں گے تو نماز باطل. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے میں صرف باقاعدے کی تقریر کریں, بلکہ آپ باقاعدہ سمجھنے کی تقریر کر سکتے ہیں, باقاعدہ تحریری بھی یا کسی بھی مجتہد کی تقریر کر سکتے ہیں. لیکن جن مسائل میں اختلاف ہے ان میں آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ عالم کی تقریر کریں. یہ مصیبت بن جائے گی آپ کے جس سے کہ آپ ہر مسئلے میں پہلے دس مجاہدوں کے رسالے کو جمع کرتے ہیں, دیکھیں کہ اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ابتدائی سے آپ عالم کی تقریر کریں. اگر اختلاف نہیں ہے مجاہدین میں تو عالم میں بھی اختلاف نہیں ہے تو ہم تقریر کر رہے ہیں, اگر اختلاف ہے تو ہم عالم کی تقریر کر رہے ہیں جو ہم پر واجب ہے. مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ آقا حسین کے نزدیک عالم کی تقریر کرنا واجب ہے, آقا حسین کے نزدیک احتیاط واجب ہے. یہ فرق ہے دونوں مجاہدین میں. پتا کیسے چلے کہ کوئی شخص عالم ہے یا عالم نہیں؟ بہت مشہور مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اس لیے اس کو ذرا غور کریں. تقریب کسی کو بدلنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, پہلے سن لیں. طریقہ کیا ہے؟ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں مستحد عالم ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم اس کے پاس اتنا علم ہو, اتنا نہیں کہ گھرے بیٹھے بیٹھے یقین ہو جائے, علم اتنا ہو تب اگر اس کو یقین ہو رہا ہے تو یہ یقین اس کے لیے کافی. پوری دنیا کہہ رہی ہے اس طرف ہو کر کہ یہ سب عالم ہے, لیکن اس کو یقین ہے کہ نہیں یہ سب عالم ہے. اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے یقین پر عمل کرے. یہاں جیسے دنیا کس طرف جا رہی ہے. دوسرا طریقہ یہ, تین طریقے ہیں عالم کو پہچاننے کے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل دوائی دے دیں کہ یہ شخص عالم ہے, لیکن دو شخص ہیں. پہلی شرط یہ کہ یہ دو عادل جو گواہی دے رہے ہیں اتنا علم رکھتے ہیں کہ پہچان سکے مجتہد عالم. ہر عادل کی بات آپ نہیں مانیں گے, اتنا علم ہو ان کے پاس کہ یہ پہچان سکے کہ عالم کون ہوتا ہے, غیر عالم کون ہوتا ہے. ایسے دو عادل آ کر اگر گواہی دیں تو آپ ان کی بات پر یقین کر لیں. اور دوسری شرط یہ کہ اگر یہ دو عادل کہہ رہے ہیں تو جو دوسرے عادل ان کی مخالفت نہ کر رہے ہیں, جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں مجتہد کو پہچان سکے. اور اگر عالم برابر ہو گیا, جو عادل کہہ رہے ہیں کہ آقا کوئی عالم ہے, جو کہہ رہے ہیں آقا خمینی عالم عالم, تو آپ ان میں سے کسی عادل کی بات کو اب نہیں مان سکتے. پھر کیا کریں؟ پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے علماء جو مجتہد عالم کو پہچان سکے, یعنی اہل خبر, ان کی اکثریت جس طرف چلی جائے اس کو آپ عالم سمجھ لیں. اتنے طریقوں میں اختلاف آقا خود اور خمینی میں. آقا خمینی کے نزدیک, اگر آقا خمینی کے نزدیک جو عادل آ کر اگر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص مجتہد عالم ہے اور جو عادل اس کی مخالفت نہیں کر رہے, یا کر رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم, آپ کے سامنے مخالف نہیں ہے, آپ کے سامنے صرف دو عادل ہے, تو آپ دو عادل کی بات کو مان لیں. آقا خمینی کے نزدیک ایک عادل بھی آئے, بلکہ اگر یہ غیر عادل بھی آ جائے اور آپ کو یقین ہو کہ یہ غیر عادل ہے, گناہ کر جاتا ہے لیکن قابل بھروسہ ہے, ایسے معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا, تو آپ ایک عادل کی بات پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں اگر اس کی مخالفت کرنے والا کوئی نہ ہو. آقا خمینی کے نزدیک مخالفت کرنے والا کوئی نہ ہو تب بھی دو سے کم کی بات آپ کبھی نہیں مانیں گے. اب اگر تینوں طریقوں سے نہ آپ کو خود یقین ہوا, نہ دو ایسے عادل ملے جن کی مخالفت کرنے والے نہیں تھے, نہ مجتہدین کے درمیان شہرت آپ کو علم معلوم ہوئی, یا معلوم ہو گیا لیکن آپ چکر پڑ گئے کہ 50 مجتہدین آقا حسین کو بھی کہہ رہے ہیں, 50 آقا خمینی کو بھی کہہ رہے ہیں, اس چکر میں آپ پڑ گئے, تو پھر اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کریں. آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے, اب آپ تقریر نہیں کر سکتے. احتیاط پر عمل کریں, یعنی ایسے دونوں مجتہد آقا حسین اور آقا خمینی دونوں کے مسائل کو ملا کر ایسی بات پر عمل کریں کہ دونوں کے مسائلوں پر عمل ہوتا چلا جائے, پھر آپ کے لیے واجب. اگر آپ احتیاط پر عمل اس صورت میں بھی نہیں کر سکتے, پہلا والا جو محتاط تھا اس کے لیے تو واجب ہے تمام مجتہدین کے مسائل کو ملا, آج کے لیے اتنا واجب رہ گیا کہ جو دن میں جھگڑا ہو رہا ہے ان کے مسائل کو ملا. اگر ان تین طریقوں سے آپ نہ پہنچ سکے مجتہد عالم کی طرف, تو پھر آپ کے لیے بس اتنا ہے کہ آپ دونوں کے مسائل کو ملا کر عمل کرتے چلے جائیں. لیکن اگر آپ کو اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے, تو اب کیا کریں؟ پھر آپ احتیاط پر بھی عمل نہ کریں, بلکہ آپ کا خیال جس کی طرف چلا جائے, معمولی کا خیال گمان جس کی طرف چلا جائے, آپ اس کی تقریب کر سکتے ہیں. لیکن سب کے لیے پہلے ان چار محلوں سے گزر کر آئے, تو خود یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا علم نہیں, دو عادلوں کی گواہی نہیں مل سکتی, مجاہدین کی اکثریت کی گواہی نہیں مل سکتی, احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے, تب آپ جس کی طرف معمولی کا خیال چلا جائے اس کی آپ تقریب کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا ایسے ہی کوئی اختلاف نہیں, اختلاف آتا ہے اگر دونوں آپ کو آپ کی تحقیق نے یہ بتایا کہ دونوں مجتہد برابر, تب آپ کیا کریں؟ آقا اخنائی یہ کہہ رہے ہیں کسی ایک کی تقلید کرنے کے کافی ہے. آقا اخنائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو مستحجین برابر ہیں ان میں تو پھر دونوں کے اقوال کو ملا کر احتیاط پر عمل کیجیے, تو اس کی بات پر بھی عمل ہو جائے, اس کی بات پر بھی عمل ہو جائے. یہ ہے آپ کے پاس طریقہ. اس کے علاوہ کوئی طریقہ چرن جو ہے وہ نہیں. یہی طریقہ ہے کہ آپ خود یقین کیجیے, یا اہل قبرا میں سے دو آپ کے آ کر گواہی دیں, یا اہل قبرا میں سے اکثریت گواہی دے کہ آپ احتیاط پر عمل کریں. اس کے بعد پھر پانچواں طریقہ ہے کہ اگر ان چاروں میں سے کسی پر آپ کے لیے عمل ممکن نہیں تو اب جس کی طرف بھی آپ کا خیال چلا گیا آپ اس کی تقریب کر سکتے ہیں. مستحق کے فتوے کو حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں, لیکن یہ تین طریقے ہیں. تین طریقے سمجھ لیجیے, آپ خود مستحق کے کان سے سنیں, مستحق کی زبان سے اور اپنے کان سے سنیں. ایک قابل بھروسہ شخص آپ کو آ کر بتلا دے اور آپ کو اس کی بات پر یقین ہو جائے. قابل بھروسہ شخص کہے کہ آپ نے میں نے یہ فتوا دیا, اب آپ اس کی بات پر عمل کر سکتے ہیں. اگر اس میں غلط چیز کیا ہوگا تو اس کی ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کتاب میں پڑھ لیجیے. مستحق کے فتوے پر آپ اس وقت تک عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ خود اپنے فتوے کو نہ بدل دے. اگر مستحق نے اپنے فتوے کو بدل دیا تو اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کے نئے فتوے پر عمل کریں, پرانے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ مستحق نے بدلا ہے یا نہیں بدلا, خیال ہو رہا ہے کہ اس نے بدل دیا ہوگا لیکن یقین نہیں ہوا, تو اب آپ کسی پرانے فتوے پر جب تک یقین نہ ہو جائے عمل کر سکتے ہیں. جیسے آقا خوئی نے ابھی اسی سال اپنے اکثر فتووں کو بدل دیا, بہت سارے فتووں کو بدلا, نماز روزے میں تو نہیں بدلا, آگے بدلا. اب جب آپ کے پاس یہ قلعہ پہنچے گی آقا خوئی کے مقلدین کے پاس, تو ان کو یہ خیال تو ضرور پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں نماز کا کوئی بدلا گیا ہے نہیں بدلا گیا ہے, یا نکاح کا کوئی بدلا گیا ہے نہیں بدلا گیا, روزے کا کوئی بدلا گیا ہے یا نہیں بدلا گیا. خیال تو پیدا ہوگا جب آپ کے پاس یہ قلعہ آ رہی ہے آقا خوئی نے اپنے فتوے بدلے, لیکن اب یقین نہیں ہے نا کہ آپ اس پرانے فتووں پر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ بھی اجازت ہے کہ آپ نے کسی کو پرانا فتوا بتلایا, مستحق نے اپنے بچے کو بدل دیا, آپ نے پرانا فتوا بتلایا, تب بھی آپ تک یہ واجب نہیں ہے کہ آپ جا کر اس کو نیا فتوا بتلائے. نہیں, آپ نے پرانا فتوا بتلایا, مستحق نے فتوا کیا تھا, جمع ہے آپ نے فتوا بتلایا, فتوا بتلایا, وہ آدمی اس پر عمل کر رہا ہے. اب ایک مستحق سے نیا فتوا آ گیا, اب آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نیا فتوا بھی بتائیں. لیکن اگر آپ نے غلط فتوا بتلایا ہے تو وہ آدمی ہے آپ کے لیے کہ جا کر فوراً اس کو نیا فتوا بتلا. اب ایک مسئلہ جو اور اہم ہے وہ ہے, یہ آخری مسائل ہیں دو, وہ یہ ہے کہ مردہ مستحق کی تقریب. آقا خوئی اور آقا خمینی یہ دو ہیں, ویسے آقا شریف مداری کے فتوے بھی ساتھ ساتھ چلے ہیں. ان سب کے نزدیک مردہ مستحق کے فتووں پر آپ باقی رہ سکتے ہیں. ابتدا سے تقریب مردہ کی نہیں کی جا سکتی, یعنی کوئی شخص اگر تقریب شروع کر رہا ہے تو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ آقا حکیم کی تقریب میں چلا جائے. لیکن اگر کوئی شخص ان کی زندگی میں ان کی تقریب پر تھا تو اگر وہ مسائل اس کو یاد ہیں اور وہ بھولا نہیں ہے تو ان کے اوپر وہ عمل کر سکتا ہے. آقا حکیم کے انتقال کے بعد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, آقا حکیم آتا ہے سمے نہیں. وہ مسائل جن کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے ان کا یاد کر لینا آپ کے لیے واجب ہے. یاد نہیں کریں گے تو اقبال احرام کے مرتکب ہو رہے ہیں, یعنی آپ کی عدالت اب داخل نہیں رہے گی, آپ کی گواہی کسی موقع پر قبول نہیں کی جائے گی. اور جو شخص بغیر تقریب کے, یہ دو مسئلے رہ گئے, جو شخص بغیر تقریب کے تمام زندگی اعمال بجا لاتا رہے, اس کے تمام اعمال غلط ہے اس وقت جب تک کہ مستحق جو ہے اس کے اعمال کی صحت کا حکم نہ لگائے. مثلا آپ 10 سال سے بغیر تقریب کے, اب 10 سال سے جو آپ نے اعمال کیے جب تک کہ آقا خوئی آقا خمینی جس کی تقریب میں اب آپ جا رہے ہیں جو عالم ہے, جب تک کہ وہ نہ کہہ دیں کہ آپ کے پرانے فتوے صحیح تھے, پرانے جتنے عمل آپ نے کیا ہے وہ صحیح تھا, اس وقت تک یہ سارے اعمال بیکار ہیں. اور اگر انہوں نے کہا کہ وہ صحیح نہیں تھا تو دو بھائی جیسے نکال دی تھی گزشتہ دفعہ تم کی, تو آقا خمینی کے رسید تم اگر آپ دیں تو مستحق کے اجازت نہیں دے. اب آپ بغیر تقریب کے دیتے رہے, اب آپ کو خیال آیا تو آقا خمینی سے پچھلے 10 سال یا 15 سال کی اجازت دے لیجیے, اگر وہ نہ دیں تو دوبارہ سارا سم کا نکالیے. آخری وہ اگر یہ ضرورت ہے تو یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, اگر ضرورت نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے, تقریب کے مسائل مکمل ہو گئے. یہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ احتیاط واجب ہے, احتیاط مستحب کا کیا مسئلہ ہے. اگر آپ اگر آپ کے علم میں ہے تو اس سے میرا خیال کوئی ضرورت نہیں ہے, مسئلے کا زیادہ مسئلہ. دو ارتارے کے اندر احتیاط دو قسم کی ہوتی ہے, احتیاط واجب احتیاط مختار، یہ آخری مسئلہ ہے. اس پر تقریب کے سارے مسائل جن کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. ایک احتیاط واجب اور ایک احتیاط مختار. احتیاط واجب ہم کسے کرتے ہیں؟ وقت پورا ہو گیا، میں آئندہ کا رکھا جاتا ہوں. وقت پورا ہو گیا، آپ کے وقت ایک منٹ زیادہ رہنا جو ہے خراب. جب یہ احتیاط واجب احتیاط مستحب وہ ہے کہ ہمیشہ ہر مسئلے میں آئے گا، اس کو آئندہ بھی بتلایا جا سکتا ہے. اس کا تعلق تقریب اور احتیاط سے اتنا نہیں، بچوں کے وقت وقت زیادہ ہو گئے کہ معذرت کہ تقریب اور احتیاط کے مسائل کے بعد اب آپ حضرات کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی ہے کہ جو مشکل مسئلہ نہیں ہے، پانچ طریقے ہیں ان کے عمل کر کے آپ عالم کی تقریب کر سکتے ہیں. اب آپ حضرات کا طریقہ ہے کہ عالم کی تقریب فوراً کریں، اس کے اوپر عمل کر کے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف آپ قدیم نہیں کر سکتے، نہیں پلٹ سکتے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے. اگر یقین ہو جائے کہ جس کی میں تقریب کر رہا ہوں یہ عالم نہیں یہ دوسرا عالم، تو واجب ہے کہ اس عالم سے اس عالم میں چلے جائے گی. یقین نہیں ہوا بلکہ خیال پیدا ہو گیا ہے، گمان پیدا ہو گیا، تب آپ نہیں پلٹ سکتے. ان شاء اللہ آئندہ دفعہ نجاسات کے مسئلے زیر بحث آئیں گے.